مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ منور جہاں بیگم بنت حکیم صاحب عالم صاحب لکھنوی مرحوم و مرحومہ خورشیدہ بیگم بنت سید شبیر حسین مرحوم کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، امام المرسلين وخاتم النبيين، ابي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، صدق الله العلي العظيم۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی روشنی میں ہم امتحان زندگی کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، اور اس قانون قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس دار دنیا میں امتحانات کیوں لازمی قرار دیے گئے۔ مقرر عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ دار دنیا دار اسباب و علل بھی ہے، اور یہ دار دنیا دار امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ بحیثیت انسان بھی یہاں آزمائشیں ہیں، بحیثیت مسلم بھی آزمائشیں ہیں، بحیثیت مؤمن بھی آزمائشیں ہیں۔ بعض آزمائشیں بظاہر مشترک ہیں، یعنی ایک ہی عمل ہے، ایک انسان انجام دے رہا ہے بغیر عقیدے کے، وہی عمل ہے، ایک اور انسان انجام دے رہا ہے ایک خاص عقیدے کے ساتھ۔ بریکٹ میں یہ ذہن میں رہے کہ لفظ عقیدہ عرفاً جس معنی میں استعمال ہوتا ہے میں اسی معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بحث الگ ہے۔ میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں محض عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام نے حقائق کی طرف بلایا ہے، عقائد کی طرف نہیں بلایا ہے۔ اسلام کے تمام عقائد حقائق ہیں۔ دوسرے مذاہب کے ساتھ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، دوسرے مسالک کے ساتھ، دوسرے ادیان کے ساتھ، دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ بعض عقائد محض نادانی اور جہل پہ مبنی ہوتے ہیں، بعض عقائد غلط فہمیوں پہ مبنی ہوتے ہیں، بعض عقائد حقائق پہ مبنی ہوتے ہیں۔ ہم حکمت یونانی ہو یا حکمت قرآنی، دونوں کی روشنی میں جہاں تک علماء نے کام کیا ہے، اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ قرآن مجید اور اسلام نے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ محض عقائد نہیں بلکہ حقائق ہیں۔ لیکن بہرحال زبانوں پر ایک لفظ ہے، کتابوں میں ہے، ہمارے لٹریچر میں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر عقیدہ رکھے ہوئے عمل انجام دیتا ہے، ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے عمل انجام دیتا ہے، دونوں کے اعمال کی کیفیت میں بھی فرق ہو جائے گا اور نتیجتاً اس کی پاداش میں بھی فرق ہو جائے گا، جو جزا ملے گی اس میں بھی فرق ہوگا، ایک ہی عمل ہے۔ کل یہ بحث آ گئی تھی کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے، انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہاں جو یفتنون کا کلمہ ہے یہ ہے کس معنی میں، اور اس فتنے اور اس آزمائش اور اس امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک اشارتاً عرض کیا تھا کہ بعض فتنے، بعض آزمائشیں، بعض امتحان وہ ہیں جو زمان سے مخصوص ہیں، بعض وہ ہیں جو زمین سے مخصوص ہیں یعنی مکان سے مخصوص ہیں، بعض وہ ہیں جو خاص افراد سے مخصوص ہیں، بعض وہ ہیں جو عمومی ہیں۔ اسی قرآن مجید میں دوسرے مقام پر غالباً سورہ مبارک قصص میں ہے، جہاں خداوند متعال نے خود اعلان فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے یہ سال میں دو بار آزمائے جائیں گے، یعنی ہر سال دو مرتبہ آزمائش ہوگی۔ اب وہ سب آیتیں جو امتحان اور آزمائش ہے اس کی قسموں سے متعلق ہیں، وہ سب بالتفصیل اگر بیان کی جائیں تو اسی ایک آیت کی تفسیر کا دامن پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن آج جی چاہتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ذکر کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ ایک راوی ہیں جن کا نام ہے معمر ابن خلاد، اور یہی اس روایت کے راوی اول ہیں۔ معمر ابن خلاد ثقہ ہیں، صاحب کتاب ہیں، خود انہوں نے ایک کتاب تالیف کی تھی، یعنی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال جمع کیے تھے، بالخصوص حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ایک چھوٹا سا فقرہ امام کا نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں معمر کہ سمعت ابو الحسن علیہ السلام، روایت میں جب ابو الحسن کہا جاتا ہے تو مراد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، سمعت ابو الحسن علیہ السلام یقول، میں نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یفتنون کما یفتن الذهب ویخلصون کما یخلص الذهب، مومنوں کو اس طرح پرکھا جائے گا جس طرح سونا پرکھا جاتا ہے، اور اس طرح انہیں خالص کیا جائے گا، کھرے سے کھوٹے کو جدا کیا جائے گا جس طرح سونا جدا کیا جاتا ہے، تاکہ اس میں وہ سونا، خالص ترین سونا جو ہوتا ہے۔ یہ ایک محسوس مثال ہے سمجھنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے عرف عام میں، عوام الناس کے ذہنوں میں سونے کی بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک زمانے تک دنیا میں سونا ہی معیار تھا اقتصادیات کا، معیار زر تھا، غالباً آج بھی ہے۔ ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد صرف پٹرول ہی رہ جائے، مگر ابھی تک تو سونا معیار زر ہے. یہ سونا خالص ترین سونا، اس کی قدر و قیمت عام انسانوں کے نظر میں بہت زیادہ ہے. اسے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ سونا جس طرح صاف کیا جاتا ہے، جو کہ جس کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے، اور نفیس ترین قسم اس کی جب ہاتھ آتی ہے، جسے ہماری زبان میں کندن کہتے ہیں، وہ نفیس ترین اور صاف ترین اور بیش قیمت ترین سونا، اس سے پہلے وہ جن آزمائشوں سے گزرتا ہے، جس طرح بھٹی سے گزرتا ہے، جس طرح آگ سے گزرتا ہے، جس طرح تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، محاورہ ہی ہے ہمارے یہاں، تپ کر کندن بن جانا، تپا کر کندن بنا دینا. اسی طرح انسان کی شخصیت ہے کہ اس کے جسم اور روح کو مختلف آزمائشوں سے گزار کر اس خالص ترین مرحلے تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں اس کا وجود صرف آئینہ تجلی حق بن کر رہ جائے. ہمارا قلب، ہماری روح بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی تجلیوں کو قبول کریں، مگر کیا قبول کرتے ہیں؟ اس کے یہاں سے تجلیوں کا فیضان مسلسل جاری ہے، تجلی کا تسلسل جاری ہے. ہمارے دل و دماغ پر کتنی تجلیوں کا نقش ابھر رہا ہے، توجہ ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ممکن ہے ہم آپ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر یہ تعلق مضبوط ہے، محبت کے ساتھ ہے، مودت کے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کو پکاریں اور کوئی پلٹ کے جواب نہ دے، ممکن ہے؟ میں آپ کو پکاروں، آپ مجھے پلٹ کے جواب نہیں دیں گے؟ جواب دیں گے. اور جب آپ خود کہیں کہ دیکھیے کسی موقع پر آپ ہمارے لائق کام ہو تو ضرور یاد کیجیے گا، اور اس وقت ہم آپ کو پکاریں جب ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوں، تو آپ ہمیں جواب دیں گے نہیں جواب دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ہم دور نہیں ہیں، قریب ہیں، نزدیک ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. یہ جو آیت کریمہ یا اور مختلف آیتیں جہاں کہا گیا ہے مجھے پکاریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پکاریں اور وہ جواب نہ دیں؟ وہ بلائیں اور ہم سے گفتگو نہ کریں؟ آپ میں سے کوئی باور کرے گا؟ آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے ملنے کے لیے، تو گفتگو نہیں کرتے؟ انصاف سے کہیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی آواز دے کر بلائے اور آپ سے گفتگو نہ کرے، ممکن ہے؟ تنہائی میں بلائے اور آپ سے گفتگو نہ کرے، ممکن ہے؟ خلوت شب میں بلائے، سحر کو بلائے، صبح کو بلائے، تنہائی میں بلائے، مجمع میں گفتگو نہ کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. حدیث ہے کہ ہمارا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ سورہ حمد پڑھتا ہے، ادھر ایک فقرہ بندہ کہتا ہے، ادھر اس ایک فقرہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. روایت ہے، صحیح السند ہے اور متفقہ روایت ہے، تمام مسلمان مکاتب میں یہ روایت موجود ہے. آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض بھی کر چکا ہوں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو پروردگار کہتا ہے اس بندے نے میری حمد و ثنا کی، میں اس کو بھی اس لائق بنا دوں گا کہ لوگ اس کی حمد و ثنا کریں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی مدح کریں. جیسے جیسے بندہ ایک فقرہ کہتا ہے، ادھر سے فیضان رحمت جو ہے بندے کے حق میں ہوتا ہے. یہ سب ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کہہ دیا گیا ہوتا نہیں ہے، سب ہو رہا ہے، ہم کتنا سن رہے ہیں. اللہ کی آواز ہم کتنی سن پاتے ہیں، ہمارے دل پہ اس کی تجلی کتنی نقش ہوتی ہے، ہمارے ذہن پہ اس کی تجلی کتنی نقش ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نفس، قلب، روح، ذہن پاکیزہ نہیں ہے. کتنا ہی عمدہ آئینہ ہو، اس پر پردہ پڑا ہوا ہو یا غبار پڑا ہوا ہو، تو اس میں کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ آئینہ صاف ہو جائے تو اس میں چہرہ بھی صاف نظر آئے گا. امتحانات اس لیے ہیں تاکہ یہ آئینہ قلب ایسا صاف ہو جائے کہ تجلی حق کو قبول کرنے کے لائق ہو جائے. ان امتحانوں میں کچھ وہ ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں، واقعاً وہ امتحان ہیں اور قہری طور پر نظام زندگی میں رکھ دیے گئے ہیں. توجہ رکھیے گا، مثلاً ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت ایک امتحان ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ایک امتحان ہے. امتحان ہے امتحان. اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں، چونکہ بالترتیب تفسیر، میری کوشش یہ ہے کہ بالترتیب بھی رہے اور اس میں کچھ جامعیت اس طرح سے بھی پیدا ہو جائے کہ دوسری آیات فضائل کی طرف اشارہ ہوتا چلے. بہرحال سورہ مبارکہ عنکبوت کی 8ویں آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ آیت نمبر 8 ہے اسی سورہ مبارکہ عنکبوت کی. موضوع والدین کا قرآن مجید میں بہت اہتمام سے پیش کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں پیش کیا گیا جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، سورہ لقمان میں پیش کیا گیا، سورہ احقاف میں پیش کیا گیا، سورہ مریم میں پیش کیا گیا، سورہ عنکبوت میں پیش کیا گیا. کم سے کم یہ 5 سوروں کے نام اور حوالے تو ابھی میرے ذہن میں ہیں کہ ماں باپ سے متعلق بڑے اہتمام سے، اس حد تک کہ مثلاً سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وہ جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، اپنے ماں باپ کے مقابلے میں اف بھی نہ کہو، ماں باپ کے مقابلے میں اف بھی نہ کہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے آگے خشوع و خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، ایک غلام کی طرح سے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھو. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے. آج کل کی نسل کے لیے بطور خاص اس ملکوں میں، بلکہ پوری دنیا میں، جہاں اسکولوں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو ڈانٹیں اور سختی سے پیش آئیں تو آپ پولیس کال کر لیجیے گا، نمبر دیا جاتا ہے خاص طور سے کہ یہ نمبر ڈائل کر لیجیے گا. یہ قرآن ہے کہ جس نے اہتمام کے ساتھ ماں باپ سے حسن سلوک کے موضوع کو بہت اہمیت کے ساتھ پیش کیا، بہت اہمیت کے ساتھ. دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے، اور آج اتفاق ہے کہ مجلس 2-4 منٹ جلد شروع ہونے کے بجائے اور 2-1 منٹ تاخیر سے شروع ہوئی یہ جلسہ درس، لیکن پھر بھی جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی طرف متوجہ رہیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً لوگ سمجھتے ہیں، جو بڑے ہو گئے، جو خود والدین بن چکے، بوڑھے ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں یہ ہم سے موضوع متعلق نہیں ہے، تو بچوں سے متعلق. یہ بچے اور جوان سنیں ہم تو اس مرحلے سے گزر گئے. نہیں، آپ نہیں گزرے ہیں. آپ کے والدین حیات ہوں یا حیات نہ ہوں، آپ زندگی کی کسی منزل میں ہوں، کسی مرحلے میں ہوں، آپ کے والدین کا حق آپ کی گردن پہ ہے. روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا اس دنیا میں اور والدین کے انتقال کے بعد اس نے والدین کو بھلا دیا اور ان کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ باقی نہیں رکھا، تو عجب نہیں کہ وہ عاق والدین شمار ہوں. اور اگر کوئی زندگی میں عاق والدین ہے لیکن انتقال کے بعد، والدین کے انتقال کے بعد وہ ان کے لیے حسن سلوک کا سلسلہ قائم کرتا ہے اور ایصال ثواب کرتا ہے، تو عجب نہیں کہ وہ صالح فرزندوں میں شمار ہونے لگے اور اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے. تو آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں، یہ مضمون حدیث ہے جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، آپ عمر کی کسی بھی منزل میں ہوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک فراموش نہ کیجیے گا. اور جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو تو بہرحال توجہ رکھنی چاہیے کہ وہ منزل ہی نہ آئے کہ جب بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے کہ ہائے ہم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، ارے ہم سے یہ باپ کی شان میں گستاخی کیسے ہو گئی، ارے ہم سے ماں کے حقوق ادا کرنے میں یہ غفلت کیسے ہو گئی. یہ ایک آزمائش ایسی ہے جس میں تمام انسانی معاشرہ شریک ہے، لیکن ایک مومن بحیثیت مومن اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اور ایسی یہ ذمہ داری ہے آپ حضرات توجہ رکھیے گا کہ میں ایک عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن نص سے قرآنی کی روشنی میں. سورہ مبارکہ مریم جا کے پڑھیے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم اللہ نے دیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں، سورہ احقاف میں، سورہ عنکبوت میں اور دوسرے مقامات پہ، وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، نہیں، واجب ہے. اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، مستحب نہیں ہے صرف، باپ کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، مستحب نہیں ہے صرف. اور نہ صرف یہ کہ یہ واجب ہے بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی نبی کی فضیلت اور منقبت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو، وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے. یعنی کوئی مقام ہے یہ، کوئی مرتبہ ہے یہ، توجہ ہے. قرآن مجید کا فقرہ ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، سورہ مبارکہ مریم میں جناب یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام کی شان میں، جناب یحییٰ کی شان میں کہا گیا ہے کہ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. ارے یحییٰ کو کیا سمجھ، ان کے کئی مراتب، کئی فضائل بیان ہوئے اور کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیک تھے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا یہ مرتبہ ہے کہ ایک نبی کو پہچنوایا جائے، ایک نبی کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ ہیں جو والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. توجہ ہے، توجہ ہے. یعنی جیسے کہا جائے کہ وہ نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، وہ نبی ایسے تھے کہ ان کو اللہ کی راہ میں دار پہ چڑھا دیا گیا، سولی دے دی گئی، قتل کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا. اس طرح جیسے اوصاف گنا جائے، وہ خدا جہاں اوصاف گنا رہا ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. توجہ ہے، یہ ایک نیکی بھی ہے، ایک فضیلت بھی ہے، ایک آزمائش بھی. واقعاً آزمائش ہے، آزمائش بہت سے اس آزمائش سے گزرتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے گھروں میں، عمر زیادہ ہو گئی، یادداشت نہیں ہے، دوا بیٹا بہو ابھی دے کے گئے ہیں، پھر وہ شکایت دوسروں سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ توجہ ہی نہیں کرتے، مجھے دوا تک نہیں کھلاتے، بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی، ابھی تو ہم دوا کھلا کے گئے ہیں، ابھی یہ شکایت کر رہے ہیں یا شکایت کر رہے ہیں۔ اس وقت بجائے اس کے کہ اس غصے کا اظہار ماں باپ کے سامنے ہو، اس غصے کو پی جانا اور پھر بھی ان کے سامنے اس طرح رہنا جیسے ایک غلام ہو، آزمائش ہے نہیں ہے، نفس کی تربیت لازم ہے نہیں ہے، نفس کو توڑنا، انانیت کو مٹانا، توجہ ہے۔ پھر وہ جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یاد کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے امتحان اس لیے رکھے ہیں تاکہ انسان کے دل سے تکبر مٹ جائے۔ تو ایک مرتبہ یہ بھی ہے، ایک انانیت ہوتی ہے، ایک خودی ہوتی ہے، ایک عزت نفس ہوتی ہے، جائز ہے، واجب ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت نفس ہے، ایک بیٹے کے دل میں بھی عزت نفس ہوتی ہے، ایک بیٹی کے دل میں بھی عزت نفس ہے اپنے لیے، وہ کوئی بھی توہین کرے، باپ یا ماں ہی توہین کریں مگر دل کو برا لگتا ہے، نفس پر گراں گزرتا ہے، اور جب ناجائز شکایت ہو تو اور بھی زیادہ۔ ناشتہ کرا دیا، کھانا کھلا دیا، دوا پلا دی، سب کچھ ہے، ہر طرح سے خیال رکھنے، پھر بھی شکوہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے۔ عمر کی ایک منزل آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، ذہن کی کیفیت ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ کے ساتھ ہے یہ سب بیماری، تو آپ کے نفس پہ کتنا ہی گراں کیوں نہ ہو، آپ کی انانیت کو کتنی ہی ٹھیس کیوں نہ پہنچے، اس ریاضت نفس اور ریاض اخلاقی سے گزریں کہ اس سب کے باوجود سامنے جائیں تو ایسے کہ ان کو مسکرا کے دیکھیں۔ وہ حدیث یاد رکھیں کہ ماں باپ کے سامنے حشاش بشاش چہرہ لے کر جانا بھی عبادت ہے، ماں کے سامنے، کیونکہ ماں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار نہیں دیکھ سکتی، باپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹے کو رنجیدہ خاطر نہیں دیکھ سکتا، تو اب کتنی ہی مشکل آپ کے اوپر پڑی ہے، لیکن باپ اور ماں کے دل کو خوش کرنے کے لیے، یا صرف اس لیے کہ یہ کہیں ہم تو ہیں یہ مصیبت میں مبتلا، یہ کہیں ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو جائیں، انہیں کوفت نہ ہو، کوفت سے بچانے کی نیت کی خاطر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ماں باپ کے سامنے جانا عبادت ہے۔ یہ سب قرآن سکھا رہا ہے، یہ سب حدیث سکھا رہی ہے، یہ سیرت اہل بیت ہے، یہ تعلیم اہل بیت ہے۔ پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جو اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں۔ میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، ممبر سے میں بلا سبب کسی کا نام نہیں لیتا، اور کبھی کبھی کسی سبب کے بنا پر بہت سو کا نام نہیں لیتا، اور کبھی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب کو خدا جزائے خیر دے، میں شاہد ہوں کہ انہوں نے لندن کی اپنی عمدہ اچھی ملازمت اور حیثیت کو ترک کر کے صرف اپنی والدہ کے علاج کی خاطر ہندوستان میں قیام کر لیا تھا، اس میں کتنا مالی نقصان ہوا، کیا کچھ ہوا، مگر صرف والدہ کی خاطر، کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، اگر میں والدہ کی دیکھ ریکھ نہیں کروں گا تو دوسرے کیا کریں گے۔ آج وہ مجلس میں موجود ہیں اور انہی کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ ان کے والدین کی ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ پروردگار انہیں جزائے خیر دے، اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آزمائش الہی میں، یہ ہے آزمائش الہی، واقعاً آزمائش ہے۔ میں ایک مثال اور عرض کر دوں، کبھی کبھی مثال ہی مثال میں بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور مثال ہی مثال میں تقریر لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ فطرت کا جائزہ لیں، فطرت انسانی کیا ہے، ایک مثال آپ ہر گھر میں مشاہدہ کریں گے، توجہ شاید نہ کی ہو، توجہ کر لیجیے گا، اولاد کہ سر پہ جب تک ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے کیا عیش کی نیند ہوتی ہے. ادب ہے, احترام ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب بیٹا یا بیٹی سو گیا, اب لاکھ باپ پکارے یا ماں پکارے, پکار سننے کے بعد بھی, نماز کے لیے پکاریں آپ یا اسکول بھیجنے کے لیے پکاریں, جگائیں, وہ ایک ناز کے ساتھ ماں کی یا باپ کی آواز سن کر کروٹ لیں گے اور پھر سو جائیں گے. ایک ناز کے ساتھ وہ خواب شیری میں مبتلا ہیں, اور ماں باپ جو ہیں ان کے لیے بے چین ہیں. یہی جب بڑے ہوں گے اور صاحب اولاد ہو جائیں گے, وہی بیٹی جو ماں یا باپ کے بار بار کی آواز پر نہیں اٹھتی تھی, اس کے یہاں جب اولاد ہوگی تو بچے کی ایک ذرا سی آہ اور کراہ پر بیدار ہو جائے گی. اب اس سے سویا نہیں جائے گا. توجہ ہے, فطری طور پر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے, اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نسبتاً کم ہوتی ہے. اس کے اسی لیے کہیں ماں باپ کے لیے اتنی زیادہ ہدایتیں نہیں ہیں کہ بچوں کا خیال رکھو, بچوں کو ہدایتیں دی گئی ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھو. اس لیے کہ فطری طور پر ہم نے ماں باپ کے دل میں ڈال دیا ہے, وہ تو خیال رکھیں ہی گے, لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت کم رکھی اور اس کے بعد فریضہ عائد کر دیا کہ آپ ماں باپ کا خیال کیجیے گا. تو ماں باپ کا احترام, ادب, لحاظ, ان کی خدمت, ان کے ساتھ حسن سلوک واجبات میں سے ہے, اہم میں واجبات میں سے. جو لوگ سورہ مبارکہ عنکبوت کی ترتیب وار تفسیر سننا چاہتے ہیں, وہ گویا تفسیر نہیں سننا چاہتے, وہ صرف ترجمہ آیتوں کا سننا چاہتے ہیں. یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں آیت پڑھوں, ترجمہ پڑھوں, آگے بڑھ جاؤں. اگر صرف آیت کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے تو پھر ہر گھر میں رکھے ہوئے ترجمے کے ساتھ قرآن آپ حضرات مطالعہ فرمایا کیجئے, لیکن یہاں جب بحث ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک عنوان اور ایک ایک موضوع کو ذرا کھول کر بیان کیا جائے, قرآن ہی کی روشنی میں اور احادیث اہل بیت کی روشنی میں. آج شب شہادت حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں اسی موضوع کو دو تین جملے عرض کر کے بی بی کے مصائب تک مربوط کرنا چاہتا ہوں تاکہ عبادت عذاب ہی ہو جائے. جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ مظلومہ تاریخ ہیں, آج تک مظلومہ ہیں. یہ خانوادہ, یہ کنبہ مظلوم ترین کنبہ ہے اور خانوادہ ہے. شجاع ترین ہونے کے باوجود, شجاع ترین ہونے کے باوجود, عالم ترین ہونے کے باوجود, با اخلاق ترین ہونے کے باوجود, عصمت کے مراتب پر فائز ہونے کے باوجود, یہ کنبہ مظلوم کنبہ ہے. تاریخ نے ظلم کیا اور آج تک مورخین ظلم کر رہے ہیں. اگر نظر غور سے جائزہ لیں, وقت اذان نزدیک ہے, میں نہ بی بی کے فضائل دل کھول کے پڑھ سکتا ہوں اور نہ مصائب, انشاءاللہ جو گفتگو ذہن میں ہے وہ کل عرض کروں گا, لیکن اتنا اشارتاً عرض کر دوں کہ بی بی کی یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام عمر آنسوؤں کے ساتھ جس بی بی کو یاد کرتے رہے وہ بی بی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہے. تمام عمر, آخر عمر تک. سیرت کی کتابوں میں ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبر نے مصلحتاً, مصلحت الہی تھی, متعدد شادیاں کی، مختلف بیبیاں تھیں حضور کی، لیکن اس ایک بیبی کا امتیاز کچھ اور ہی تھا. یہ بیبی اور بیبیوں کی طرح نہیں تھی، یہ وہ تھی جس کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے. یہ سادہ سی حقیقت، میں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ کے دلوں اور روحوں کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ وہ ماں ہے جس کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے، وہ بیٹی جس کو لقب پیغمبر نے دیا ام ابیہا. فضائل بے پناہ ہیں بی بی کے، بی بی کا شرف، بی بی کی ذہانت، بی بی کی فراست. بی بی نے جو شعر کہے ہیں پیغمبر اکرم کی شان میں، بی بی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل نے آ کر خصوصی سلام پہنچایا ہے. بی بی ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام حق سبحانہ و تعالیٰ پہنچایا ہے جبرائیل نے. یا رسول اللہ، خدیجہ کو اللہ سلام کہتا ہے. لیکن یہ بی بی، اس کی پوری سیرت جڑی ہوئی ہے ہمارے اس موضوع سے، موضوع امتحان، موضوع ابتلاء. کیا کیا آزمائشوں سے گزری ہیں. ایک وقت تھا کہ جب ملیکۃ العرب کہلاتی تھی، ملیکۃ العرب، ثروت میں، وجاہت میں، عزت میں، اقتدار میں بی بی کا حکم چلتا تھا. پھر وہی مکہ تھا کہ جہاں بی بی کو بھی گویا زندان جیسی زندگی گزارنی پڑی. زندان، شعب بنی ہاشم میں، شعب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ ایک دو دن کا نہیں ہے، 3 برس، 3 سال کا زمانہ ہے. اور وہ بھی ایسا کہ جب کھانے کی بھی پریشانی تھی، پینے کی بھی پریشانی تھی، یہاں تک کہ درخت کے پتوں کو کھا کھا کے زندگی بسر کرتی تھی. اور آپ کا جسم نازنی، تاریخ میں یہ فقرہ ہے، روایت میں، کہ جسم نازنی درخت کے پتوں کی طرح ہرا ہو گیا تھا، سبز ہو گیا تھا بدن، بدن مبارک سبز ہو گیا تھا. جتنے مصائب کربلا تک ہوئے ہیں وہ سب مصائب اجمالاً بی بی کی زندگی میں نظر آتے ہیں، وہ سب مصائب. 3 سال شعب بنی ہاشم میں، شعب ابی طالب میں رہنے کے بعد جب محاصرہ ٹوٹا ہے تو اس کے بعد پھر بی بی زیادہ زندہ نہ رہ سکیں، بس چند روز زندہ رہیں اور اس کے بعد اس دنیا سے آپ نے مفارقت فرمائی. جب مفارقت فرمائی ہے تو خود جناب بی بی فاطمہ زہرا کی عمر بہت کم تھی، وقت بالکل تمام ہو چکا، مصائب پڑھنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، اذان ہونے والی ہے. لیکن بس ایک فقرہ کہہ دوں جو کہہ بھی چکا، لیکن کربلا تک اور شام تک جتنے مصائب سامنے آئے. کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس، شعب ابی طالب میں 3 سال کی بھوک اور پیاس. کوئی موازنہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ 3 سال کی بھوک اور پیاس. خود پیغمبر اس سے گزرے، حضرت ابو طالب اس سے گزرے، جناب خدیجہ الکبریٰ اس سے گزری، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر آپ اس دنیا میں زیادہ رہ نہ سکیں. اور آپ نے اس دنیا کو جب چھوڑا ہے تو یہ غم اتنا بڑا تھا. ہم ایک شب بی بی کو یاد کرتے ہیں. پیغمبر نے پورا سال عزاداری کے لیے وقف کیا ہے. یہ تمام تاریخوں میں، تمام مسالک کے علماء نے لکھا ہے کہ اس سال کو پیغمبر نے عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال، اس لیے کہ 2 ناصر اور مددگار پیغمبر کے اس سال میں آپ سے جدا ہو گئے تھے، ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور ایک جناب ابو طالب. جو روایت میرے پیش نظر ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی ہے اور اس کے 1 مہینے کے بعد، یعنی 10 رمضان المبارک کو، بی بی ام المؤمنین نے اس دار فانی کو وداع کہا، اور اس کے بعد 10 شوال کو جناب حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور پیغمبر نے پورے 1 سال عزاداری کی ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بی بی کے فضائل و مصائب کو یاد کر سکیں، دوسروں کو یاد دہانی کرا سکیں، ان میں جو عبرتیں ہیں ان عبرتوں سے، ان میں جو حکمتیں ہیں ان حکمتوں سے، ان میں جو معرفتیں ہیں ان معرفتوں سے ہم اپنے دل کو، ذہن کو، سیرت کو بنا سکیں، سوار سکیں، اس قابل بن سکیں کہ ہم بھی زندگی کے مشکلات و مصائب کو برداشت کر سکیں. شجاعانہ جس طرح انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، ہم بھی آزمائشوں کو برداشت کریں اور اس قابل بنیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نذر کر سکیں. اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قدموں میں اپنی جان نثار کر سکیں.